بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 جون 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ہمارے حکمرانوں کے رویے پر قرآن مجید کا تبصرہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلبوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے قرآن مجید کے 2 مقامات کے حوالے سے گفتگو رہی. سورہ مائدہ کا 8واں رکوع اور سورہ نساء کا 20واں اور 21واں رکوع. آج کے حوالے سے ہمارے لیے جو قرآن کی رہنمائی ہے, اس وقت جو ہمارے ملکی حالات ہیں, ہمارے حکمران طبقے کی ایک سوچ ہے. دیکھیے, ایک تو ہے ان کی عملی کرپشن, وہ ایک طرف ہے. ایک اوور آل سوچ مسلمانوں کے حوالے سے, اسلام دشمن قوتوں کے حوالے سے, یہود و نصارہ کے حوالے سے. صرف حکمران طبقہ ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے سیکولر طبقات تقریباً ایک سی سوچ رکھتے, اور وہ تھوڑے نہیں ہیں, ان کی تعداد بہت بڑی. کہتے سب مسلمان ہیں اپنے آپ کو, اور ان کے اسلام میں ہم شک کریں تو ظاہر بات ہے کہ شاید ہم زیادتی کر رہے ہوں. ہم اللہ کے غضب کو دعوت کیوں دیں؟ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے. دعویٰ ایمان کا ہے, اسلام کا ہے. اسلام سے اپنا تعلق توڑنا بھی نہیں چاہتے, لیکن قرآن کو کھول کر بھی دیکھنا نہیں چاہتے کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے. یہ جو صورتحال ہے, تو قرآن کی ہمارے لیے رہنمائی اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, اس لیے کہ ہمارا پالا تو انہیں سے ہے. آج کل میڈیا کے اوپر جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر, اور اس کے اندر پرنٹ میڈیا میں خاص طور پر جو انگریزی اخبارات ہیں ان پر جس فکر کا تسلط ہے, اور جس قسم کے لوگ اس پہ مضامین لکھتے ہیں اور جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں, پھر دین کے معاملے میں بہت سے ایشوز کو کنٹروورشیل بنا کر ایک دین کا مذاق بنانے کا جو انداز بن گیا ہے ہمارے چینلز کے اوپر, آپ ان کو کہیں گے بھائی تم مسلمان نہیں ہو, تو وہ تم آپ کی گردن پکڑ لیں گے. ہماری مسلمانی میں کون شک کر سکتا ہے؟ مسلمان ٹھیک ہے. قرآن کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ہمیں تو یہاں سے رہنمائی دینی ہے نا. یہ رویے بتا رہے ہیں کہ کون سے رویے ہیں. قرآن مجید کے ان مقامات کو ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل آج ہی کے حالات کا تذکرہ ہے. ساری رہنمائی اسی حوالے سے. قرآن نے کہا یہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہیں, لیکن پھر قرآن نے معین بھی کر دیا کہ ان کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے, اور یہ اصل میں منافقوں والا کردار ہے. تو اس دور میں بھی تھا, اس دور میں بہت کم لوگ تھے جو اس کردار والے تھے. آج ایک عظیم اکثریت اس ملک کی اسی کردار کی اور اسی سوچ کی حامل ہے, الا ماشاء اللہ. خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کلچرڈ ہیں, ہم تہذیب یافتہ ہیں, ہم صاحب علم ہیں, ہم شعور رکھتے ہیں دنیا کا, عظیم اکثریت, بالکل وہی سوچ آج ہی کے لیے رہنمائی. سورہ نساء کے اس مقام کے حوالے سے دو جمعوں پر گفتگو ہوئی, دو جمعوں میں, لیکن بات پوری نہ ہو سکی. میں کوشش کر رہا ہوں آج کے سارے کا ایک تیز مطالعہ ہم کریں تاکہ پوری بات ایک نشست میں ہمارے سامنے آ جائے. 20 رکوع کی میں نے دوسری آیت سے آغاز کیا تھا. پہلی آیت کیونکہ اس کا براہ راست تعلق بظاہر ان سے نہیں تھا جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی چاہیے, ان طبقات کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلی آیت میں بھی اس میں بڑی رہنمائی ہے, چنانچہ میں نے اس کو شامل کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اہل ایمان, انصاف پر خوب قائم رہنے والے بن جاؤ, اللہ کے حق میں اللہ کے لیے گواہی دینے والے, حق و انصاف کے علم بردار بن جاؤ. اور اللہ تعالی سب سے بڑا عادل ہے, العدل اس کی صفت ہے, مجسم سراپا عدل و انصاف ہے. اس کے دین کی گواہی دیتے ہوئے خود بھی حق اور اس پر انصاف پر اور عدل پر پورے طور پر قائم ہونے والے بنو. ولو عدا انفسکم, خواہ عدل کی بات تمہارے اپنے خلاف جاتی پھر بھی حق عدل پر قائم رہو. یہاں ایک بات تو اصولی طور پر جان لیجئے کہ اہل ایمان سے خطاب کر کے جو کہا گیا, تو ایک تصور یہ کہ اہل ایمان سے تو مطالبہ نماز روزے کا ہے, حج زکات کا ہے, اور کیا ہے. ایمان کا تقاضا ہے عدل و انصاف پر قائم رہنا, یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے, یہ دین کا حصہ ہے, یہ ویسے ہی ہے میں جیسے نماز روزہ ہے. تقاضا کس کی طرف سے؟ کونو قو, اگر واقعی اللہ پر ایمان ہے تو پھر تم عدل و انصاف پر پورے طور پر اچھی طریقے سے قائم رہنے والے بنو, اور اللہ کے گواہ بن کر, خواب و عدل کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو تب بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا, بات انصاف کی کرنی ہوگی. اول والدین, یا تمہارے والدین کے خلاف وہ بات جا رہی ہو. ہمارے یہاں تصور تو یہ ہے نا کہ وہ جو جاہلانہ عصبیت تھی کہ ہم جس قبیلے سے ہیں ہم نے اس قبیلے کی ہر صورت میں اسی کے ساتھ اسی کا تعاون کرنا ہے, اسی کا ساتھ دینا ہے, چاہے وہ قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے خلاف ناحق کوئی کاروائی کر رہا ہے, زیادتی اس کی ہے, ناانصافی اس کی ہے, لیکن ہم چونکہ اس قبیلے کے ہیں ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے اپنے قبیلے کا. یہی تصور آج ہمارا ہے, وہی جاہلانہ تصور. مسئلہ آ گیا, اپنا کوئی جان پہچان کا آدمی ہے, لہذا اب عدل و انصاف کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے, یہ تو میرے جان پہچان کا آدمی ہے, اب تو مجھے اس کے ہی حق میں فیصلہ دینا, اسی کی فیور کرنی ہے. اس کو اتنا لازمی سمجھ دیا گیا اس معاشرے میں کہ اگر آپ کبھی حق و انصاف کی بات کریں جو آپ کے کسی جان پہچان کے یا رشتہ دار کے شخص کے خلاف جاتی ہو تو وہ انتہائی حیرت کا اظہار کرتا ہے, بھائی تمہاری ہماری دوستی کا ایک ہی ہے, رشتہ داری کا کیا مطلب ہوا؟ رشتہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز فیور کی جائے, دوستی کا مطلب ہے ناجائز فیور کی جائے. یہ 100% ان اسلامک, یہ غیر اسلامی رویہ. لہذا حق کی بات تمہارے خلاف جا رہی ہے, والدین کے خلاف جا رہی ہے, تم نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا, او الاقربین یا رشتہ دار ہوں، ان یکن غنیاً او فقیراً، اگر کوئی ان میں سے غنی ہے یا فقیر ہے اور تم اس خیال سے ہی کہ چلو یہ آدمی فقیر ہے محتاج ہے، اگرچہ اصولی طور پر زیادتی اسی کی ہے، دوسرا شخص وہ غنی ہے وہ حق پر ہے اس مقدمے کے اندر، لیکن چلو غنی وہ اس محتاج شخص کی فقیر کی مدد کر دو، کیا حرج ہے؟ یہ بھی غلط ہے، یہ چیز بھی عدل کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کس نے کس کو غنی رکھنا ہے، کس کو فقیر رکھنا ہے، کس کو محتاج رکھنا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ عدل و انصاف کی بات کرو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ عدل و انصاف کی بات کریں کہ ہاں زیادتی نا انصافی اس شخص کی ہے جو بظاہر محتاج ہے، اس کے مقابلے میں وہ غنی شخص ہے جو مقدمہ لے کر آیا وہ حق پر ہے۔ فیصلہ اصولی دے، چاہے بعد میں آپ اس غنی سے کہہ رہے اس کو معاف کر دو، یہ ایک مشورہ ہو سکتا ہے، لیکن جب فیصلے کی مزاج اس کرسی پر بیٹھے تو عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، خواہ رشتہ داری ہو، قریبی عزیز ہو، والدین ہو، خود تمہارے خلاف جا رہی ہو، اور خواہ یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ غریب ہے، تم اس کی فقیری کا اور غربت کا اور افلاس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دینا چاہو تو اس کی بھی اجازت نہیں۔ یہ ہے عدل و انصاف کی اہمیت۔ فاللہ اولیٰ بہما، کوئی فقیر یا غنی ہے اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ اللہ کا تعلق ہے اور ان معاملات کو اللہ دیکھنے والا ہے، یہ تمہاری بات نہیں ہے۔ فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، تو دیکھو خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا عدل کرتے ہوئے، کہ خواہشات نفس کی وجہ سے تم عدل کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں بھی خواہشات نفس میں شامل ہیں جن کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے رشوت بھی چلتی ہے، دھونس دھاندلی بھی چلتی ہے، عدل خریدا جاتا ہے، انصاف جو ہے وہ قابل فروخت شے ہے۔ کوئی شے تمہیں عدل و انصاف کے راستے سے برگشتہ نہ کر سکے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان کو لوچ دو گے، کچ بیانی کرو گے یا اعراض کرو گے حق بات کہنے میں، پورا حق بیان نہ کروں، خامخواہ وہ ناراض ہوگا، تو گول مول بات کر دی، کچھ کہہ دی، کچھ چھپا لی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جان لو جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس پیرائے میں آپ دیکھیے کہ آج کا سارا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، 100 جوتے 100 پیاز، 100 پیاز تو کھا چکے ہیں ہم، جوتے پڑ رہے ہیں، شروع کہاں سے ہوا تھا؟ 9/11 کے واقعے سے۔ امریکہ آیا تھا دھونس اور دھاندلی کی بنیاد کے اوپر، لاٹھی کی بنیاد پر، یہاں پر نہ طالبان کے خلاف کوئی ثبوت ہے، نہ اسامہ کے خلاف اور قاعدہ کے خلاف کوئی واقعی ثبوت ہے جو عدالت میں پیش کیا جا سکے، آج بھی نہیں ہے۔ اور وہ ساری دنیا کو اکٹھا کر کے لے آیا یہاں حملہ کرنے کے لیے اور ہم سے کہا تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، عدل و انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو فیصلہ کر لیا گیا، ساری باتیں مان لی گئیں، اس کے بعد مشرف نے تو ان آیات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کا سردار ہے اس وقت اور انشاءاللہ بدترین انجام سے دوچار ہوگا جو کچھ اس حدث سے کیا ہے اس قوم کے ساتھ۔ دکھاوے کی مشاورت ہو رہی ہے، سیاستدانوں کو بلایا گیا ہے، صحافیوں کو بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا، مشاہد کو بلایا گیا، فیصلے سارے ہو چکے۔ میں صرف یہ یاد دلا رہا ہوں کہ اس وقت والد محترم کو بھی علماء و مشاہد کی صف میں شامل کر کے ان کو بھی دعوت دے دی گئی تھی اور وہ تشریف لے گئے تھے اسلام آباد میں، اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مشرف نے ساری باتیں کی کہ اس طرح سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، تو باری اتفاق سے آخر میں آئی ان کی، ساتھ ہی مشرف کے تھے، دوسری طرف سے شروع ہوا تھا، انہوں نے انتہائی غضب کے عالم میں کہا تھا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے، یہ اسلام سے بغاوت ہے، دین سے غداری ہے، کسی ثبوت کے بغیر آپ مسلمان ملک کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں کافروں کی، طاغوتی قوتوں کی، ابلیسی قوتوں کی، صلیبی قوتوں کی، ثبوت کوئی ہے نہیں. انہوں نے کہا تھا عدل و انصاف کے آفاقی اصولوں سے بھی غداری ہے، دین سے بھی غداری ہے، غیرت و حمیت دینی کا بھی جنازہ ہے ہر اعتبار سے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بھائی ہیں، اس سے بھی غداری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے چلیں. لیکن پوری قوم نے بحثیت مجموعی اس فیصلے کو قبول کیا اور ساری قوم یہ بھگت رہی ہے، بھگتے گی. یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے، عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیا گیا تھا اس وقت. اتنی بھی کسی کو ہمت اور توفیق نہیں ہوئی اسلامی ممالک میں سے کہ امریکہ سے پوچھے ثبوت تو پیش کرو بھائی. جیسے ابھی بھی ایکٹ آباد والا ثانیہ ہو گیا، ثبوت ہم نہیں مان سکتے ان سے، وہ مائی باپ ہیں. ثبوت مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہے. پتی کی گراوٹ کی انتہا. تو سب سے پہلے تو اسلام کا جو اہم ترین خوب اچھی طرح عدل و انصاف پر قائم رہو، چاہے تمہارے اپنے خلاف بات جاتی ہو عدل کی، تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو، رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ہم نے اسی تقاضے کو ہی پاؤں تلے روند دیا. چنانچہ آگے وہ کردار ہے پھر جو بنتا چلا گیا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب یہ وہ آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، میں تیزی سے مطالعہ کروں گا. اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی. خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ اہل ایمان. تم اپنے آپ کو ایماندار کہہ رہے ہو، صاحب ایمان کہتے ہو، ایمان لاؤ، یہ زبانی اقرار نہیں چلے گا اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے، دنیا میں تمہیں مسلمان مانا جائے گا، تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھ دی جائے گی، یہ قانونی مسئلہ ہے. لیکن اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کا حال. ایمان لاؤ یعنی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو، وہ یقین قلبی والا ایمان جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں اللہ کے احکامات کی پوری طریقے سے پیروی کرنی ہے، انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسلامی اصولوں پر چلنا ہے. یہ ہے حصہ، سچا ایمان اللہ پر. وہ واقعی اس کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے، امریکہ نہیں ہے سب سے بڑا، وہ ہے. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ تھا، توحیدی اور نظری سطح پر ہم نے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہی نہیں، یا کم سے کم اس دنیا میں بڑا نہیں مانتے. وہ آخرت میں وہ کہیں آسمانوں پہ بڑا ہوگا، یا نہیں، یا امریکہ بڑا ہے. تو زبان سے دعویٰ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں مسلمانوں کی صف میں شامل ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، لیکن جو کچھ کر رہے ہو وہ ایمان کے منافی ہے. اللہ تو جانتا ہے نا، وہ سچا ایمان لاؤ، حقیقی ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کا، فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو بھٹک گیا، دور کی گمراہی میں جا پڑا. دیکھیے اب جس ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اگر اس ایمان کی طرف نہ آئے، اس سے انکار کیا، یقین قلبی والا ایمان، وہ ایمان جس کی گواہی انسان کا عمل دے رہا ہو کہ ہاں واقعی اس کا اللہ پر ایمان ہے، اسی پر بھروسہ ہے، اسی پر توکل ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو گویا اللہ کے اس حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے اہل ایمان، ایمان لاؤ. تم کہتے ہو نہیں، ہم قانونی ایمان کے اوپر ہی گزارا کریں گے، جو ایمان جس کا تقاضا رب کر رہا ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر یہ بھٹک گئے دودھ کی گمراہی، یہی کفر حقیقی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اندر سے کافر ہو گئے، رویے کافروں والے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، سوچ کافروں والی ہے. ثُمَّ آمَنُوا، پھر ایمان لائے، پھر کسی نے توجہ دلائی، کسی نے وعظ نصیحت کہا، کچھ متوجہ ہوئے، پرانی آیات سامنے آئیں، ہاں حقیقت تو کھل گئی، پھر اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، پھر آئے کہ چلو سچے ایمان کی طرف آئیں. ثم کفروا، پھر دنیا کی محبت، یہاں کے لالچ، یہاں کے مفادات، وہ پھر پاؤں کی بیڑی بن گئے، پھر اسی رستے پر چل نکلے. ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر گئے، ثم ازدادوا کفرا. اوپر سے مسلمان ہی ہے مسلسل، یہ ساری بات اندر ہو رہی ہے، اندر کی جنگ ہے. اب بڑھتے ہی چلے گئے کفر میں، اب اسی، اب آگے کفر کی جو تفسیر آ رہی ہے وہ نفاق ہے جو اندر ہے، اور اس کے رویے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے جن کے اندر یہ نفاق ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا، زبان سے صبح شام کلمے کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے رویے کیا ہیں، وہ رویے بتائیں گے کہ اندر کیا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی پہچان بتائی، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص میں چار خصلتیں ہوں گی وہ پکا منافق. اور یہاں تک الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، چاہے نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو بڑا پکا مومن سمجھتا ہو. چار خصلتیں، اب یہ پہچان اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ کے خلاف فرضی کرے، امین بنایا جائے، کوئی ذمہ داری کا منصب دیا جائے اس کے اندر بددیانتی کرے، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پہ اتر آئے، آپے سے باہر ہو جائے. یہ چار خصلتیں اگر ہیں تو ایسا شخص خالص منافق. زبان کی باتیں نہیں ہو رہی کلمہ پڑھنے کی، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو پکا مومن سمجھ رہا ہے. اسی طریقے سے قوموں کے رویے، طبقات کے رویے، وہ آگے بیان ہو رہے ہیں، منافقین کا کردار کیا ہے، جو اوپر سے مسلمان ہیں اور اندر سے حقیقتاً کافر، دنیا میں انہیں مسلمان سمجھا جا رہا ہے، مسلمانوں کے صفوں میں شامل، جس کی میں نے آپ کو مثال پہلے بھی دی ہے، عبداللہ ابن ابئی جو منافقین کا سردار تھا، سر خیل تھا، کس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص منافقوں کا سرغنہ ہے، لیکن آخر وقت تک چونکہ کلمہ پڑھ رہا تھا مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہا، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی فرمائش پر اس کی جنازہ بھی پڑھا دیا. بعد میں پھر سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. اے نبی، آپ کو تو معلوم تھا آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، ہیں مسلمان معاشرے میں، لیکن رویے بتائیں گے کہ اندر کیا ہے ان کے. فرمایا، بشر المنافقین ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم. ایسے لوگ ایمان لائے اور پھر پیچھے ہٹے، اندر سے ارتداد ہو گیا، پھر کچھ اپنی اصلاح کی، پھر پیچھے ہٹے، اور پھر منافقت میں ہی بڑھتے چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو معاف کرنے والا ہے. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. بشر المنافقین بأن لہم عذابا الیما. اے نبی، ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے، لفظ بشارت پر غور کریں، خوشخبری سنا دیجئے، عذاب علیم، دردناک عذاب. یہ اس خوشخبری کے مستحق ہیں. اب آگے آ رہا ہے کہ ان کے کردار کیا، رویہ کیا ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست اور حمایتی بناتے ہیں. یہ ہے سب سے اونچی شے جو سب سے نمایاں شے ہے ان کی زندگی کے اندر، یہ وہ طبقات. ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ جاتے ہیں ان کے پاس عزت کے حصول کے لیے؟ ان کی عزت افزائی ہوگی. عزت کا لفظ عربی میں زیادہ گمبھیر ہے، ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، ان کے مفادات کا تحفظ ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جان لو عزت، سربلندی، حفاظت، سب کچھ وہ اللہ ہی کے پاس. کفار کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا کر ان سے مفادات کا اپنا جو ہے تحفظ کا خیال تمہارا، یہ بہت جلد خیال خام جو ہے دور ہو جائے گا جب جوتیاں بھی پڑیں گی ان کی طرف سے. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یہ بات کتاب میں پہلے بھی نازل ہو چکی ہے، یعنی یہ حکم آ چکا ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزؤ بها، جب کسی محفل میں تم یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جاتا ہے. فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا. دیکھیے یہ منافقت کہاں سے آتی ہے، ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا، کتاب کا، قرآن کا، دینی عقائد کا مذاق اڑانے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، ایسے جملے کہنے والے ہیں کہ اس سے کفر کا بھی اظہار ہو جاتا ہے. یہ ہمارے سیکولر طبقات اپنی نجی محفلوں میں بظاہر تو مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اسی کے بس درمیان درمیان میں اللہ کی آیات، اللہ کے رسول کی احادیث، دین کے شعائر، سب کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ولا تقعدوا معهم، چاہے یہ مسلمان نام کے ہوں اور وہ بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھو. بلکہ آج جب میں آیات پہ غور کر رہا تھا تو فلا تقعدوا معهم کا ترجمہ آج کے محاورے میں یہ ہوگا، وہاں سے واک آؤٹ کر جاؤ، احتجاجاً اٹھ جاؤ وہاں سے. یہ تمہارے ایمانی اور دینی حمیت اور غیرت کے خلاف ہوگا کہ ایسی باتیں تم سنتے رہو اور ان کے ساتھ بیٹھے رہو. یہ ہیں منافقین، اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے کیا ہوگا اور ان کی باتوں کو برداشت کرو گے، انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. یہ نفاق کا وائرس تمہارے اندر بھی آ جائے گا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. شروع یہاں سے ہوتا ہے معاملہ. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی نجی محفلوں میں بیٹھ کر دیکھیں آج کے دانشور، سیکولر دانشور، سیکولر طبقات، کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہوتا، لیکن ہے مسلمان. کوئی ان کے مسلمانی کے بارے میں شک کا اظہار کر کے دیکھے، وہ آپ کو گریبان نہیں پکڑ لیں گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، تم تو سمجھتے ہو جہنم صرف کفار کے لیے، یہ منافق بھی اور کافروں کے ساتھ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے. جو دنیا میں کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی ان میں سے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، کوئی روزہ بھی رکھ لیتا ہے، کوئی عمرہ بھی کراتا ہے، مزاروں پر بھی حاضری دے آتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے انہیں پتا ہے کہ عوام الناس کا مذہب یہی ہے، یہ سارے کام کریں گے. انجام کفار کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ نے یہ قانونی طور پر ان کو مسلمانوں کے صفوں میں شامل رکھا ہے، وہ اس کی اپنی مسئلے ہیں. اللہ ان کو جمع کرے گا، منافقین کو، کفار کو جہنم میں. الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بارے میں حالت انتظار میں ہیں. مارکہ حق و باطل چل رہا ہے، اسلام اور کفر کی جنگ جاری ہے، یہ حالت انتظار میں ہے کہ دیکھیں آخری فتح کس کی ہوتی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اب معاملہ یہ اس زمانے میں تو خیر تھا ہی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی تھی، یہ مدنی دور ہے، سورہ نساء کی آیات ہے، غزوات ہو رہے ہیں، غزوہ ہو گیا، غزوہ بدر مسلمانوں کو فتح مل گئی، پھر غزوہ احد ہوا، اس میں مسلمانوں کو شکست بھی ہو گئی، فتح ملنے کے بعد شکست ہوئی، اب اس کا ایک الگ داستان ہے، پس منظر ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ منتظر ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، حالت انتظار میں ہے. تو مفادات دونوں طرف رکھتے ہیں، اسلام کے ساتھ بھی اپنی وابستگی رہے اور کفر کے جو ائمت الکفر ہیں، جو سرگنے ہیں، لیڈر ہیں، ان سے بھی تعلقات رہیں، تاکہ اگر ان کو فتح ہو گئی تو بھی ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے، مفادات کا تحفظ ہو جائے. آج یہ معاملہ اس سے زیادہ شدید اور گمبھیر ہو چکا ہے. دیکھیے، اس وقت تو یہ تھا نا کہ ٹھیک ہے، کبھی ادھر کا پڑ رہا جھک گیا، کبھی ادھر کا. 9/11 کے بعد کے موقع پر کسی کو کوئی امکان نظر آتا تھا کہ طالبان سروائیو بھی کر جائیں گے چند دن؟ پورا عالم کفر چڑھ کے آیا، کس کے پر چڑھ کے آیا؟ 57 اسلامی ملکوں میں سے ایک واحد ملک جس نے شریعت نافذ کر دی تھی، باقی سارے تو پہلے ہی شریعت کے بغیر اللہ سے بغاوت کی حالت میں ہیں. واحد ملک، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ چند دن بھی سروائیو کر سکیں گے. لہذا مفادات کے حوالے سے تو ایک ہی راستہ تھا، ساری دوستی، ساری محبت، سارے رابطے عالم کفر کے ساتھ ہونے چاہیے، ان کی ہر بات مانتے چلے جاؤ. یہ مار کا حق و باطل اس مرحلے میں پہنچا ہوا ہے. الذین یتربصون بکم، اصل میں تو اپنے مفادات کی گیم ہے کہ ہمارے مفادات محفوظ رہ جائیں، مسلمانوں کو فتح ہو جائے تب بھی ہم ان کی صفوں میں شامل رہیں. اور آج مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہونا جو ہے اس لیے ہے کہ دنیا میں ناک کٹے گی، آخر اسی معاشرے میں رہنا ہے. میں اگر کافر مرتد ہو کر واقعی ان کی عیسائیت قبول کر لوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر معاشرہ مجھے ایکسپٹ نہیں کرے گا. صرف معاشرے کے ساتھ جڑا رہنا ہے، اسلام اور ایمان اور اللہ کے ساتھ جڑا رہنا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن بہرحال اس کی وجہ سے بھی اسلام کے ساتھ رشتہ رہتا ہے. دنیا میں اللہ کے رسول کا اور اللہ کا اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہوں، لیکن آخر میں نماز جنازہ تو ہوگی، تیسرے دن قلت ہوں گے. حالانکہ ایسے لوگوں کو وصیت کر کے جانی چاہیے، نہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ اس کے بعد کوئی قرآن خوانی وغیرہ، کوئی اصال ثواب وغیرہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا تو ایمان ہی اس دنیا پر تھا، ہمارا کیا تعلق آخرت سے؟ ہونا تو یہ چاہیے، اگر اخلاقی ضرورت ہو تو ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال ادھر بھی جڑے رہنا ہے، ادھر بھی جڑے رہنا ہے. اور یہ دجالی دور ہے جس میں پھر اہل حق کے ساتھ جڑے رہنا بہت مشکل ہے. لہذا وہ منافقوں والا ہی رستہ رہ جاتا ہے. الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من اللہ، اے مسلمانوں اگر تمہیں فتح مل جائے اللہ کی طرف سے، قالوا ولم نکم معکم، تو یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے کہ اس وقت کے منافقین کو نمازیں بھی پڑھنی پڑتی تھی، تصور ہی نہیں تھا کوئی شخص مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، ناقابل فہم، ان امیجنیبل. لہذا دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، بہرحال مسلمانوں کی صفوں میں شامل رکھنا ہے اپنے آپ کو، نماز بھی پڑھنی پڑے گی. آج یہ سہولت ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں. عید کی نماز پڑھ لے، فوٹو آ جائے کہ ہاں فلاں صاحب جو ہیں وہ گورنر صاحب، صدر صاحب، انہوں نے عید کی نماز پڑھی، بس کافی. جمعہ آیا کب کب گزر گیا، کوئی ضرورت نہیں. فرض نماز کو تو چھوڑ دے. اس لیے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں یہی حال ہے، کتنے لوگ ہیں جو جمعہ بھی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. جمعۃ الوداع کے دن زیادہ لوگ اہتمام کرتے ہیں، تو ہر مسجد میں چار گنا حاضری زیادہ ہوتی ہے. وہ باقی جو 60%, 70% اضافہ ہوا وہ کہاں سے آ گئے؟ انہی گھروں میں سے نکل کے آتے ہیں، کسی اور سیارے سے تو ٹپک پڑتے. لہذا ایمان کا مسئلہ نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھنے کے لیے، اب نماز جمعہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، مزید سہولت. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر فتح مل جائے کافروں کو، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ أَلَمْ نَسْتَحْفِظْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم ہی تمہارے محافظ نہیں بن گئے تھے، ہم نے تمہیں گھیرا تھا، فرنٹ لائن پر تو ہم آ گئے تھے اتحادی بن کر، تمہیں تو ہم نے پیچھے رکھا تھا، تمہیں ہم نے بچائے رکھا، ہم نے اپنے فوجیوں کی قربانی دی ہے۔ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکی سب سے پیچھے ہوتا ہے، سب سے آگے فرنٹ لائن پر وہاں کا افغان کرزئی کی حکومت کے اندر جو شامل ہے، وہ جو فوج ہے سب سے آگے وہ ہوگی، قربانی کے بکرے وہ بنیں گے، اس کے پیچھے نیٹو ہوگی، اس کے پیچھے امریکی ہوں گے۔ الم نستحفظ علیکم، کیا ہم تمہارے محافظ نہیں بن گئے تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سچے اہل ایمان سے ہم نے تمہاری حفاظت کی، تمہیں بچایا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، اس وقت تم جو مرضی چاہو کرو، یہاں کھلی چھوٹ ہے، نفاق میں آگے بڑھنا چاہو جاؤ دفع ہو، مرتد ہو کے کافر ہونا چاہو اس کی بھی اجازت ہے۔ وہ دن تو آ کر رہے گا نا، یہاں تو اللہ نے چھٹی دی ہوئی ہے، جو اپنے دل کا گند نکالنا چاہتا نکالے، پکڑے گا وہاں جا کر اصل میں تو۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، وہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، جو کچھ تم کر کے آئے ہو، کہ تم نے کس طرح دین سے غداری کی تھی۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کفار کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، آخری غلبہ انشاءاللہ مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق اپنی ان چالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُونَ، یہ بات سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافق اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ، خود فریبی کا شکار ہے، یہ دنیا میں اپنے مفادات کا تحفظ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، یہ چند روزہ زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے بعد دیکھو ہوتا کیا ہے، جس دن قبر میں اتارے جائیں گے وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ یہ چند روزہ زندگی، دھوکے میں ٹریپ میں تو یہ آئے ہوئے ہیں، جیسے ایک شکار ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی اس کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے، بہت جلد گرفت میں آنے والے ہیں، ابھی اللہ نے مہلت دی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، یہ وہ بات آ گئی کہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہنے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، بڑی کسل مندی کے ساتھ جبر کر کے اپنے اوپر، اندر وہ دائیہ ہے ہی نہیں کہ اللہ رب ہے میں نے اس کے سامنے جھکنا ہے، جھکنے کے لیے وہ ایک در ان کے پاس کافی ہے، وہاں جا کے رکوع بھی کرتے ہیں سجدے بھی کرتے ہیں، بلکہ ہم تن ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں وہاں ان کے سامنے، نماز بڑی بھاری گزرتی ہے، یہ منافقین کی دوسری نشانی ہے، یہ رویوں کا معاملہ ہے۔ یراؤن الناس، پڑھیں گے بھی تو دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے مگر برائے نام۔ ایک مسلمان ہے، اس کے ہر جملے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، یہ اللہ کی یہ نعمت مجھے میسر ہوئی ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہ میرے حالات اچھے ہیں۔ اور جو دنیا دار انسان ہوتا ہے، وہ سیکولر مائنڈ آدمی، وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر نہ ہی آئے میری گفتگو میں، اتنا ہی بڑا دانشور ہوگا جتنا اللہ کا تذکرہ کم سے کم ہوگا اس کی گفتگو۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر نہیں کریں گے اللہ کا، نام نہیں لائیں گے زبان پر مگر برائے نام۔ مذبذبین بین ذلک، یہ معلق ہیں دونوں کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، کبھی ادھر جھکتے ہیں کبھی ادھر. لا الہ الا نہ وہ حقیقی معنوں میں ادھر کے ہیں، ولا الہ الا نہ ادھر کے. ومن یضل اللہ فلن تجد له سبیلا، تو جسے اللہ، جس کی گمراہی پر اللہ ہی مہر ثبت کر دے تو پھر کون ہے کہ جو اسے رستہ دکھا سکے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اب ہمارے لیے عملی رہنمائی آ رہی ہے. اہل ایمان، دعویٰ تو تم سب کرتے ہو، اگر واقعی اللہ کے بندے اور اللہ پر ایمان ہے تو پھر سن لو، سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنانا. اتنا واضح اصول ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، جا بجا ہے. سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، آٹھواں رکوع ہے. نویں رکوع کا ابتدا پھر وہاں ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. یہود و نصارہ کو اور کافروں کو ہرگز دوست مت بنانا. ہم نے دوستی سے آگے بڑھ کر ان کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں، ان کی جنگ میں صف اول کے اتحادی، علل اعلان ڈکلیئر کر کے، اور اس میں ان کی ایکسپیکٹیشن سے اگر کوئی چند فیصد، 5-6% ہم کم کرتے ہیں، 90-95% تو اتر رہے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن پر، انہی کے ایجنڈے کو بڑھا رہے ہیں، لیکن 5-7% اگر کمی رہ جاتی ہے تو اوپر سے ڈوم اور کے تقاضے بھی آتے ہیں، اور یہ الزامات کی بچھاڑ بھی آتی ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں پورا ساتھ دیا، ڈوئل گیم کھیلی ہے. یعنی جو تقاضا اللہ کا ہے نا، ادخلوا فی السلم کافا، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں 100% شامل ہونا، 100%، اس کا مطالبہ ان کی طرف سے ہمارا، ہمارے لیے. 1-2% بھی کمی کرو گے تو وہاں سے دھمکی آنی شروع ہو جائیں گی، الزامات کی بچھاڑ، ساتھ نہیں دیا، ہماری توقعات کے مطابق نہیں کیا. ان کے فوجی، امریکی اتنے نہیں مرے، ان سے کئی گنا تو ہم نے اپنی فوجی ان کے اندر قربان کر دیے، اور اس سے کئی گنا زیادہ بے گناہ شہری مروائے ہیں اپنی فوج کے ہاتھ سے، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری توقعات میں پورے نہیں اترے، حق بندگی ادا نہیں کیا، اس میں 1-2% کی کسر ہے، لہذا ابھی جوتے پڑیں گے. یہ سب ہمیں قبول ہے، جو حقیقی رب ہے اس کا بندہ بننا قبول نہیں. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اس طریقے سے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے اللہ روک رہا ہے کفار کو دوست نہ بناؤ، اور تم پھر ان سے دوستی کرتے ہو، تو کیا تم اللہ کا الزام اپنے سر لینا چاہتے ہو، اللہ کے قانون عذاب کی زد میں آنا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ واقعی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نشان عبرت بنائے اور آخرت میں بھی؟ یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ رویہ رکھنے والے لوگ، اب میں منافقین کا ترجمہ یہ کروں گا، یہ رویہ رکھنے والے مسلمان آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، جہنم کے سخت ترین عذاب ان کو ملے گا. یہ کافروں سے صرف بڑھ کر اللہ کے غضب کا نشانہ بنے. ولن تجد لهم نصيرا، اور تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار، کوئی بچانے نہیں آئے گا ان کو، نہ امریکہ نہ برطانیہ، کوئی، تو سب ساتھ ہی ہوں گے. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله، یہ آیت بہت اہم ہے. اگر اب تک یہ رویے رہے ہیں نادانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر، لا علمی کی بنیاد پر، اسلام کے تقاضے سامنے نہیں تھے، لہذا ڈرا میں بہ گئے، اب راستہ کیا ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، استغفار. یہ جو جرم عظیم کرتے رہے اس پر اللہ کے ہاں رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں. خالی توبہ نہیں, واصلحوا, آئندہ سے قبلہ بھی درست کر لیں, اصلاح کریں. واشنگٹن کو قبلہ بنایا تھا, واقعی اللہ تعالی کو اپنا مسجود بنائیں. واعتصموا باللہ, اور اللہ کے دامن سے چمٹ جائیں. ان قوتوں سے بچانے والا اللہ ہے, اس کے دامن میں پناہ لو, اس پر توکل کرو. بھروسہ تمہارا ان پر نہ ہو, اللہ پر ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے, اور ایمان کی علامت بھی ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ کے ساتھ چمٹنے کا مطلب یہ ہے, توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں, اس کے دامن میں پناہ لیں, اس کے سامنے گڑ گڑائیں. جو درخواستیں وہاں پیش کرتے ہو وہ اللہ کے سامنے پیش کرو. یہ ہے رویہ جو ہونا چاہیے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک لفظ پر اکتفا نہیں کی کہ توبہ کر لیں, اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ رویہ کیا ہوگا. کلمہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے, رویے غیر اسلامی تھے, اب توبہ کرنے کے بعد اسلامی رویہ اختیار کریں. وہ رویہ کیا ہے؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اپنی اطاعت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے, ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت, قرآن و سنت کی ہدایت, اسی کے مطابق چلنا ہے بقیہ زندگی. یہ ہوگا اخلاص. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, خالص کر دیں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اگر یہ سارے کام کریں گے تو اب یہ اللہ کی نگاہ میں بھی سچے اہل ایمان شمار ہوں گے. اگر رویہ بھی بدل لیا, سچی توبہ بھی کر لی, اہل ایمان والا رویہ, اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور بہت جلد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اجر عظیم سے نوازے گا. یہ چند دن کی زندگی ہے. ویسے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی قبلہ درست کرنے دنیا میں بھی اللہ کی مدد جائے گی. غلبہ اور اقتدار مسلمانوں کو اللہ دے گا دنیا میں بھی. اصل نعمتیں تو آخرت میں ہیں, اصل اجر تو وہاں ہے, یہاں بھی عطا کر دے گا. قوم سیدھی تو ہو, قبلہ تو درست کرے, صرف حکمرانوں کے اوپر جو ہے وہ آپ لان تان کر کے اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. خود ہماری سوچ بھی انہی جیسی ہو, ہمارے کردار بھی انہی جیسا ہو, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس پر عمل کرنا ہوگا سب کو. ما یفعل اللہ بعذابکم, آخری آیت ہے, میں چاہا کہ مکمل ہو جائے یہ بات. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ عجیب آیت ہے قرآن. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ انہیں عذاب دے اور عذاب دے کر خوشی محسوس کرے, ہرگز نہیں. ان شکرتم وآمنتم, وہ رب ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, اس کے احسانات تم گن نہیں سکتے, اس سے جو کچھ نعمتیں دی ہیں ان کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کا اتنا سا تقاضا کہ ہاں اس کا شکر مانو اور اس پر ہی یقین اور توکل اور بھروسہ کرو, اتنی سی بات. یہ کام کر لو تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. کوئی بڑا تقاضا تو رب نے کیا ہی نہیں تم سے, وہی مالک حقیقی ہے. شکر بجا لاؤ. شکر کا تقاضا کیا ہے؟ اس نے سب کچھ دیا ہے تو پھر واقعی ہم اس کے وفادار بن جائیں, وہ ہمارا آقا ہے, ہم اس کا ہر حکم ماننے لگ جائیں. کیا اس نے ہماری جائز ضروریات پر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی جائز ضروریات پوری نہیں کر سکتے اپنی؟ نہیں, اس نے چینلائز کیا ہے, تمام انسانی ضروریات کے لیے اس نے راستے بتا دیے. یہ جائز راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, حرام راستے سے بچو, تو جائز راستہ اس کو استعمال کرو. اللہ اللہ خیر سن. تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا, یہ نہیں ہے, لیکن کچھ تو کرو نا اس کے لیے, وفادار تو بنو. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اللہ بڑا قدردان ہے. وہ تمہیں مال دے کر کہتا ہے میرے بتائے ہوئے رستے پر خرچ کرو, تو یہ میرے ذمہ قرض ہے, میں تمہیں کم سے کم 700 گنا زیادہ کر کے دوں گا اور اس کے علاوہ بھی فضل سے نوازوں گا. اب یہ اس قدردانی کی انتہا ہے. یہ مال و دولت جو اس نے دیے اس کے مرضی کے مطابق خرچ کر لو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلیٰ ترین نعمتیں, وہ سب کچھ بھی مل جائے گا جس کی تم دنیا میں خواہش کرتے ہو. اس سے آگے جو کچھ وہ دے گا, جو اصل نعمتیں ہیں, ان تک تو تمہاری عقل کی اور تمہارے تخیل کی رسائی بھی نہیں ہے. وہ اتنا قدردان ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اللہ نہایت قدردان بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا بندہ بننے اور قدردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک جملہ عرض کروں گا حالات حاضرہ کے حوالے سے. دیکھیے پھر وہ ڈوب اور کے ضمن میں پریشر بڑا ہوا ہے, شمالی وزیرستان پر حملہ کرنا. امریکہ خود مذاکرات کے لیے کوشش کر رہا ہے, ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ چھیڑو طالبان کے ساتھ براہ راست. دیکھیے حد انتہا ہے نا, تضاد اتنا بڑا تضاد ہے. تاکہ اگر جب امریکہ یہاں سے جائے تو پاکستان اور طالبان ہمیشہ حالت جنگ میں رہیں, دونوں کمزور سے کمزور ہوں اور اسلام کو یہاں پر قدم جمانے کا موقع نہ مل سکے. یہ اصل میں ان کی پلاننگ. لہذا ہم سے ہی وہ مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ ہم اس کے سچے وفادار بندے ہیں, وہ ہمارا مائی باپ ہے, سارا دباؤ ہم پر ڈال رہا ہے. اور جن کی وجہ سے کر رہا ہے ان سے اس میں مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے, خدا کے لیے آ جاؤ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ. اور ہم یہ کہہ چکے ہیں, سب کہہ رہے ہیں الحمدللہ جو بھی مخلص لوگ ہیں, کہ یہ واقعتاً جیسے حمید گل نے بھی کہا کہ صرف جغرافیہ ہی نہیں تاریخ بھی بدل جائے گی اس پورے خطے کی. یہ پھر پاکستان کا خاتمہ ہوگا, وہ آخری کیل, اونٹ کی قبر پر آخری جو ہے وہ تنکا ہے. اس کے اندر چلے گئے تو پھر ہم ہلاکت کی آخری حدوں کو جا پہنچیں گے. لہذا ہمیں ہر صورت اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ انصاف کے تقاضے کے بھی خلاف ہے. ان کا جرم کیا ہے؟ ظلم تو تم نے کیا, ظلم ہم سے کروایا, ہماری حکومت سے, ہماری فوج سے کروایا ان کے اوپر, اور اب مزید ڈوب اور کا تقاضا. مسلمان ہیں, عدل و انصاف پر کاربند رہنا ہے, یہ اللہ کا حکم. ایسی ناانصافی اگر ہم کریں گے تو پھر وہ اللہ کا عذاب ہم پر آخری درجے میں, جو فرمایا کہ اللہ کے قارون عذاب کی زد میں آ جاؤ گے پھر تم, اگر ان کی بات ماننی شروع کر دی, وہ آخری تباہی پھر ہمارا مقدر بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے.